رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں میں ثبات، تمہارے قدموں میں ثابت قدمی تمہارے اندر پیدا کرے گا۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ ضرورت اللہ کو، تو پھر کیوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا؟ نظام یہ مقرر کیا، کیا نظام مقرر کیا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا؟ تو اس کا مطلب اللہ کو ضرورت ہے کہیں مدد کی؟ انسان ایسا کرے کہ اللہ کی مدد کرے، اس راہ پہ چلے جس پر اللہ چاہتا ہے، اس راہ پہ ہم چلیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ کی مدد ہو جائے گی۔ بات آپ کی بہت نزدیک ہے، اصل سے بہت نزدیک ہے۔
وہ مجھے اصل میں پبلک کو بھی آگے کروانے نا، آگے تک ضرور
اپنے لیے تو بہتر ہی ہے، خدا کی مدد کیسے ہوگی؟ میں صراط پہ چلوں گا اللہ کی مدد ہو جائے گی۔ تم مجھ سے قریب ہو، میں تم سے اور قریب ہو جاؤں گا۔ اللہ دور کب تھا؟ تو جب ہم کوشش کریں گے بڑھنے کی تو اللہ کی مدد ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ انقلابی ہونے کے یہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کیسے مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کی؟ پھر کیسے مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کی؟ اس کے لیے کام کریں گے تو اللہ کی مدد ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ تو اللہ کی مدد ہو جائے گی، اللہ کی مخلوق کی مدد کی جائے، تقریباً نزدیک ہے۔ لیکن بات کیا غور کیجیے گا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو انجام دینے کے لیے کہ کچھ چیزیں انجام پائیں ان کو چھوڑا ہی ہمارے اوپر ہے۔ وہ چیزیں جب تک ہم انجام نہیں دیں گے نہیں پائیں گی۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا مل کے کافر ہو جائے تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا مسلمان ہو جائے تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا کوئی۔ مگر اس کی حکمت بالغہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ چیزیں ہم انجام دیں۔ ہم انجام دیں گے تو وہ شکل اختیار کرے گی، نہیں کریں گے نہیں، اور اللہ کو فرق، دونوں طرف سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو۔ لیکن کیا ہوگا، ہم انجام دیں گے تو شکل اختیار ہو جائے گی۔ مثلاً وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ وہ منت گزاری کرے گا ان لوگوں پر جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہیں، ان کے اوپر ایک احسان کرے گا، اور کیا کرے گا، انہیں ائمہ بنا دے گا، امام بنائے گا، اور انہیں وارث قرار دے گا۔ تو یہ کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ان مستضعفین کو اس مقام تک پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کی احسان اور منت گزاری کو اللہ نے ایک فیز میں میرے اور آپ کے حوالے کیا۔ اگر میں اور آپ تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں اسی طرح سے، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت کو ہرگز نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اب یہ رول ہے، اب خدا چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے، قوم اپنے آپ کو تبدیل کرے، تغیر اپنے اندر پیدا کرے، اس تغیر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ لوگ کے جو زمین پر ضعیف کر دیے ہیں گئے ہیں وہ امامت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی. مستضعف وہ لوگ نہیں ہوتے جو کہ ضعیف ہوتے ہیں. ضعیف میں اور مستضعف میں فرق ہے. ضعیف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اپنے وجود کے اندر ضعف پایا جائے، کمزوری پائی جائے. مستضعف خود سے ضعیف نہیں ہوتا بلکہ بیرونی عوامل اس کو ضعیف کر دیتے ہیں یا بنا دیتے ہیں. مثلا ہم اکثر مقامات پر دیکھتے ہیں کہ باطل طاقت میں ہمیں نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جی چوروں کے پاس بہت پیسہ ہے، رشوت لینے والوں کے لیے بہت پیسہ ہے، محنت کرنے والے، ایمانداری سے کمانے والے وہ بیچارے بڑے سخت حالات میں ہوتے ہیں. تو اب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو چوری، رشوت، دھوکے بازی یہ عیش کر رہے ہیں، اور جو ایماندار ہے وہ نقصان. اب دیکھیے اگر آپ ٹیکنیکلی مسئلے کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ایماندار ہے اس کی ایمانداری نے اس کو غریب نہیں کیا ہے، اس کی ایمانداری نے اس کو پیچھے نہیں رکھا ہے، بلکہ جو بے ایمان ہے، جو دھوکے باز ہے، جو چور ہے، اس نے سسٹم کو ایسا بنا دیا ہے اب کہ آپ ایمانداری کے ذریعے سے حتیٰ اپنا جو حق ہے وہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اگر سسٹم ایمانداری سے چلے گا تو جو ایماندار ہے اس کو اپنے حصے کا بہت اچھا مل جائے گا اور گزارا بھی بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی سسٹم میں کوئی چور آتا ہے، جیسے ہی سسٹم کے اندر کوئی رشوت خور آتا ہے، جیسے ہی سسٹم کے اندر کوئی حرام خور آتا ہے تو وہ پیچھے پوری چین کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. لازم بات ہے جب ایسے لوگ معاشرے میں بڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کی حوث اور ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے، اور چونکہ انہوں نے حرام طریقے سے کمایا ہوتا ہے تو یہ بعض چیزوں کے زیادہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، جس سے چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس بیچ جو ایمانداری سے کام کرنے والا ہے وہ صرف اس لیے پس رہا ہوتا ہے کہ وہ چوری اور رشوت بداری اور حرام خوری نہیں کر رہا ہوتا، لیکن چیز تو اس کے لیے بھی مہنگی ہو رہی ہے. بس بنیادی طور پر یہ حوث، لالچ، رشوت خوری، یہ جتنے بھی سسٹم ہیں یہ بنیادی طور پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے وجود کے اندر ایمانداری سے ان کا ایک کیا ہے؟ تضاد ہے، ایک لڑائی ہے. لہذا اگر ہمیں یہ معاشرے کی کیمسٹری سمجھ میں آ جائے، یہ ریئیکشن اور اینٹی ریئیکشن اور یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دین نے کس لیے قرار دیا ہے. بنیادی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو حیثیت ہے معاشرے کے اندر، اگر اس کو صحیح معنی میں اجرا کر دیا جائے تو ہر وہ عنصر کہ جو معاشرے کے اندر یہ خباثت، یہ نجاست پھیلانے والا ہے، اس کو روکنے والا، جیسے آج ہم اور آپ فرض کریں کہ کرونا سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہاں جی کرونا سے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی یہ ویکسین لگاؤ تاکہ آپ بچ جاؤ گے، اسی طرح سے جو آپ کے معاشرے کی ویکسینیشن ہے ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کے رج سے، ہر طرح کی بےمانی سے، ہر طرح کی حرام خوری سے، بیسیکلی وہ ویکسینیشن آپ کا سسٹم ہے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ جو اب ہمارے معاشرے سے بالکل مفقود ہو گئی ہے. بے ویکسین معاشرہ ہے، لہذا جس معاشرے میں ویکسین نہیں ہے وہاں پر کرونا پھیلے گا، وہاں بیماری پھیلے گی. اب تبدیلی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اندر جو تبدیلیاں لانی ہیں ان میں سے ایک سسٹم کیا ہے؟ صرف خود ایماندار نہ بنو بلکہ اپنے اطراف میں بھی ایمانداری کو پھیلاؤ. ایمانداری کے لیے کہ ایمانداری مضبوط ہو اس کو انجام دو. اب یہ سارے کا سارا سسٹم اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. میں مثلا ویکسین نہ لگواؤں اور اس کے بعد یہ توقع کروں کہ میں بیمار نہیں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بیماری سے بچانے کی ذمہ داری نہیں لیتا، یہ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے. لہذا اب یہاں پر اللہ کی مدد کہاں پر ہے؟ اللہ کی مدد یہاں پر ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اگر تم نے اپنے آپ کو صرف خود نہیں بلکہ اپنے پورے معاشرے کو بھی ان تمام رجس اور ان تمام نجاستوں سے بچانے کی کوشش کی، تم نے اگر کی تو ینصرکم اللہ، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ینصرکم اللہ بھی مدد کرے گا تمہاری، اور اس مدد کے نتیجے میں یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا۔ لہذا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ، اب جب ہم خود سازی کی اہمیت پر بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، خود سازی بنیادی طور پر ایک ایسے الہی معاشرے کی طرف حرکت ہے کہ جو الہی معاشرہ اگر صحیح معنی میں تشکیل پا جائے تو وہ الہی نظام کی اس بات کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اچھا، اب اس بیچ کیا اللہ تعالیٰ مجبور ہے؟ ہم اللہ کی مدد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کا بھی حساب قرآن نے اسی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کے آخر میں پروردگار نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا، وہاں پر بھی ہمیں سمجھا دیا کہ بھئی کیا ہوگا اگر تم نے نہیں کیا، ان تتولو، اگر تم نے منہ پھیر لیا، اگر تم نے پشت کر دی، یستبدل غیرکم، اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر تم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی، اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اگر تم اللہ کی مدد کے لیے قدم اٹھانے والے نہ بنے اور تم نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ یستبدل غیرکم، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں ہٹا دے گا، تمہاری جگہ دوسرا جائے گا۔ لا یکون امثالکم، اور وہ ایسے ہوں گے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ لہذا دوسرے مقام پر فرمایا کون ہوں گے؟ یحبون اللہ و یحبون ہوں، کہ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں۔ کون لوگ ہوں گے؟ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے ایک دعا ہے کہ جس کو مفاتی میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰ نے نقل کیا، تو اس کا کیپشن کیا دیا؟ کیپشن یہ دیا ہے کہ یہ دعا زمان غیبت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام میں، یہ دعا فرمایا ضرور پڑھنی چاہیے امام کے غیبت کے زمانے میں۔ اب اس دعا کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک مقام وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر امام فرماتے ہیں کہ یہ دعا اگر آپ روزانہ پڑھیں گے، تو اس میں ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر امام دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں اور میری سستی کی وجہ سے تو کیا کرے، کیا کرے، مجھے میرے غیر سے بدل دے۔ اور پھر جو اس کے بعد کا جملہ ہے وہ بڑا تعجب انگیز جملہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہے مجھے بدل کر کسی اور کو لانا، اے میرے پروردگار، یہ کام تیرے لیے بہت آسان، بہت یسیر، لیکن میرے لیے بہت ہی سخت ہے۔ تیرے لیے بہت آسان ہے، میرے لیے نہایت ہی سخت ہے۔ لہذا اس خوش فہمی میں رہنا، الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِنَا غَيْرَنَا فَإِنَّ اِسْتَبْدَالَكَ بِنَا غَيْرَنَا عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَهُوَ عَلَيْنَا كَسِيرٌ، اے پروردگار تو ہمیں ہمارے غیر سے بدل بدلنا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تیرا ہمارے غیر سے ہمیں بدل دینا تیرے لیے بہت ہی آسان، علیک یسیر، تیرے لیے بہت آسان ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہو علینا کثیر، یہ ہمارے لیے بہت سہی ہے۔ لہذا اس خوش فہمی میں بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اگر ہم نے اللہ کی نصرت نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالآخر آخر میں اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گا ہم سے ہی کام چلانے پہ۔ ایسا نہیں، خدا مجبور نہ ہوتا ہے نہ کیا جا سکتا۔ لہذا مرحلہ عزیزان من یہ ہے کہ ہمیں اپنے انفرادی مراحل سے توجہ، بیداری اور بصیرت کی ضرورت ہے، اور پھر یہ بیداری، یہ بصیرت اس مرحلے تک جانی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں، اپنے اندر یہ بیداری پیدا کریں، اپنے اندر یہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں، ان چیزوں پر تھوڑی سی فکر کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ کیا وجہ ہے۔ یعنی اب یہ سوچنے کا مرحلہ ہے، میں بار بار اس لیے تاکید کرتا ہوں کہ اگر آج 1200 سال سے زیادہ کی مدت غیبت ہونے کے باوجود بھی اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پرابلم کہاں پر ہے اور میں اور آپ متوجہ نہیں ہو رہے اور اس کے بعد بھی میں یہ امید رکھوں کہ میرے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ سوائے خوش فہمی کے اور کوئی چیز نہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عین ممکن ہے کہ مرحلہ ایسا چل رہا ہو کہ جہاں پر ہماری بصیرت اور بیداری ہی ہمیں بچا سکتی ہو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسی خواب میں اور غفلت میں مبتلا رہ جائیں اور پروردگار اپنے اس امر کو ظاہر کر دے کہ جب اس کا وقت. اب اس وقت دنیا میں جتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے, اس تبدیلی میں عزیزان من اس وقت یہ جو فرصتیں ہیں, اس وقت میں جو یہ چیزیں ہیں, ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا دشمن ہمیں کس طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے, یہ صحیح ہے کہ کچھ مسائل سنگین ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ان مع العسر, اور پھر تاکید کر کے کہتا ہے ان مع العسر, دو مرتبہ, دونوں مرتبہ ہی پروردگار تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے. یعنی اس جملے کی اگر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ترکیب کی جائے اور معنی کیا جائے تو ایک بڑا سنگین مطلب ہے جو پروردگار مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. جملہ کیا ہے, انا مع العسر یسرا, یہ مع العسر بعد میں آنا چاہیے اصول, یہ بعد میں آنا چاہیے. الیسر مع العسر اصل ترکیب یہ ہے, آسانی سختی کے ساتھ, معیت, یہ دونوں ساتھ ہیں. آسانی کس چیز کے ساتھ ہے, سختی کے ساتھ ہے, اصل جملہ یہ ہے. اب اس جملے میں جب میں مع العسر جو کہ بعد میں آنا تھا اس کو اٹھا کر پہلے لے آتا ہوں تو فصاحت اور اعتبار کے حوالے سے اعتبار سے اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. عربی کا فن ہے یہ. آپ نے کہا زید گھر میں ہے, ایک معنی دے گا, یہ عربی میں ایک خاص معنی دے گا. کیا معنی دے گا کہ آپ نے بتا دیا کہ زید گھر میں ہے, لیکن اگر آپ لفظوں کو اضافہ کیے بغیر سامنے والے کو یقین دلانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید گھر کے علاوہ کہیں نہیں ہے, بغیر لفظوں کو بڑھائے, تو آپ عربی میں کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہنے کے بجائے کہ زید گھر میں ہے آپ کہیں گے گھر میں ہے زید. توجہ فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں اردو میں شاید یہ چیزیں لحاظ نہیں کی جاتی چونکہ ہماری زبان میں وہ فصاحت اور بلاغت نہیں ہے, لیکن عربی میں ہے. لہذا عرب اگر واقعا فصیح اور بلیغ ہو تم فوراً متوجہ ہو جائے گا. آپ نے جملہ سیدھا کہنے کے بجائے الٹا ترکیب کے ساتھ بیان کی تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس الٹی ترکیب میں کوئی بات چھپی ہوئی, وہ چھپی ہوئی کیا ہے؟ مثلا آپ پولیس والے ہیں اور زید کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں, ایک خبر آپ کو آگے آ کے کیا کہتی ہے, ایک مخبر آ کے کہتا ہے زید گھر میں ہے. اب آپ یہاں پر یہ امکان دے سکتے ہیں کہ یہ خبر صحیح ہو نہ ہو, زید پتہ نہیں گھر میں بھی ہو یا نہ ہو وغیرہ وغیرہ, مگر اگر آپ کے مخبر نے آ کے آپ کو خبر کیا دی, گھر میں ہے زید, اس کا مطلب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے گھر جاؤ ملے گا وہیں سے. توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ؟ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ سمجھا سکوں آپ کو مطلب, قرآن کی بات آپ تک پہنچ سکے, مجھ تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ الیسر مع العسر, نہیں کہہ رہا یہ, جملہ یہ تھا, لیکن جب مع العسر پہلے آ گیا تو اس کا معنی کیا ہے کہ تمہیں یسر عسر کے بغیر کہیں مل ہی نہیں سکتا. لہذا اگر تم آسانی کو سختی کے بغیر تلاش کر رہے ہو تو یو آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. اب پھر اس کے اوپر ایک انا لگا دیا جائے تو خدا جانے تاکید کا مرحلہ خدا کے حساب سے کہاں پہنچتا ہوگا. اتنی تاکید کر کے وہ مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہا ہے, سختی کے ساتھ ہے, سختی کے ساتھ ہے, الگ نہیں ہے, بعد میں نہیں آئے گا. ہمارے ہاں کیا, ہم کیا کہتے ہیں اردو میں ترجمہ, ہر سختی کے بعد آسائش ہے, نہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر سختی کے ساتھ ہی ہے آسانی۔ لہذا اب یہ جو کرونا بعض سختیاں لے کر آ رہا ہے، اسی کے اندر ہیں آسانیاں، اگر میں اور آپ تلاش کر سکیں۔ لہذا ایک سختی کیا ہے، مطلب سختی آ رہی ہے جی، مثلاً بہت سارا کام گھر پہ بیٹھ کے کرنا پڑ رہا ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں، اس کا مطلب آپ کو گھر میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب اگر گھر میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے تو ذرا سوچیں اپنی فیملی کے سیٹ اپ کو اور زیادہ بہتر بنانے کی۔ آپ کو پہلے نہیں مل رہا تھا ٹائم نا، اب مل رہا ہے، اب بنانا شروع کریں۔ پہلے آپ کے پاس 1000 بہانے تھے فیملی کے ساتھ نہ رہنے کے، اب دشمن اپنی چال تو چل رہا ہے لیکن اسی چال میں وہ کام بھی کر رہا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں تحلیل عرض کروں گا کہ اس وقت یاد رکھیے گا مختلف وارز کے زمانے، ایک زمانے میں طاقت اور قدرت کی جنگ ہوا کرتی تھی، ایک زمانے میں پیسے کی جنگ ہوا کرتی تھی، پیسے کی وجہ سے جنگ کیا جاتا، اس کے بعد ایک زمانے افرادی قوت جو تھی وہ جنگ جیتنے کا اصل سبب بنی، پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جس میں ٹیکنالوجی، ایک پورا دور ہے جو آپ نے جنگوں میں ٹیکنالوجی کی بنا پر جنگوں کو جیتا ہے، لیکن ایک زمانہ آنے کے بعد کیا ہوا، اسلحے کی جنگوں کا دور ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو جنگ دنیا میں شروع ہوئی وہ اکنامک وار تھی، اکنامک وار آج سے سمجھ لیں کہ 20-30 سال پہلے جیتی جا چکی ہے، ہم اور آپ اس پر لڑی ہوئی جنگ کے جو آثار ہیں، ہاری ہوئی جنگ کے آثار ہیں، اس پہ سے گزر رہے ہیں۔ آخری فتح سرمایہ دارانہ نظام کو بڑی اس وقت حاصل ہوئی تھی جب اس نے آپ کے مانیٹری سسٹم کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دیا تھا۔ اب تو وہ جیتی ہوئی جنگ کے جو آثار ہیں وہ مرتب ہونے میرے اور آپ کے اوپر، یہ جو بینکنگ سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا، یہ جو پوری دنیا میں آپ آج ربا اور کیپٹل پرائس کے درمیان میں، ڈیپریشیٹڈ ویلیو کے درمیان میں فرق نہیں معلوم کر پا رہے ہیں، یہ وہ آثار ہیں جو کہ اکنامک وار جیتنے کے بعد ظاہر ہونے تھے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ جنگ جیتی جا چکی ہے، اب ہم اور آپ آثار کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اب جس جنگ میں وارد ہو رہا ہے، اس جنگ کو اس نے تقریباً 30 یا 40 سال پہلے اس کی بنیاد ڈالنا شروع کر دی تھی، کام پہنچ چکے ہیں۔ اب میں اور آپ داخل ہو رہے ہیں سوشیولوجیکل وار میں، معاشرتی جنگ میں، جہاں پر میرے اور آپ کی سوسائٹی کی بنیادوں پر اب حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لہذا میں اس ٹیکنیکل بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ بھی صاحبان بصیرت ہیں اور توجہ کر رہے ہوں گے، نظر جانا ہوگا، کرونا ٹی وی کے باہر آپ کو کہیں نہیں ملے گا انشاءاللہ، اور سارے کا سارا کرونا، اس کے جو آثار ہیں وہ دو جگہوں پر ہیں، ایک مذہبی مقامات پر اور ایک تعلیمی مقامات پر، کہ اتفاقاً آپ سب سے بہترین جو ایس او پیز کا اجرا ہے وہ انہی دو مقامات پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بالآخر یہ دونوں مقامات 24 گھنٹے نہیں استعمال ہوتے، ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسکولوں میں مثلاً سارے اسکولوں کو یہ مجبور کر دیتے کہ بھائی اب آپ نے دو ٹائم پر مثلاً کلاسز لینی ہیں، اور جتنے بھی فالتو قسم کی چیزیں آپ پڑھا رہے تھے، ڈانس کرا رہے تھے بچوں کو، اور پتہ نہیں کیا کیا واہیات حرکتیں کرا رہے تھے، وہ آپ بند کرا کے جو واجب چیزیں تھیں وہ آپ پڑھاتے رہتے، اور آدھے بچے صبح بلا لیتے، آدھے بچے شام کو بلا لیتے، سوشل ڈسٹنسنگ ہو جاتی، بچے سارے ماسک لگا کر آتے، دروازے پہ سینیٹائزیشن کرتے، واپس جاتے ہوئے سینیٹائزیشن کرتے، جانے کے بعد فیومیگیشن کرتے، جو مرضی کرتے سب کچھ ہو جاتا، کیوں نہیں کیا؟ نہیں، بند کر دو۔ مذہبی مقامات، مسجد کتنی دیر کے لیے کھلتی ہے؟ ہر نماز میں 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے لیے۔ مسجدوں کے اکثر کی جگہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ آرام سے سوشل ڈسٹنسنگ بھی کر سکتے ہیں، ماسک بھی پہنا سکتے ہیں، سینیٹائزیشن بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نہیں، مسجد بند کر دو۔ اجتماع مذہبی ہوگا تو کرونا پھیلے گا۔ ابھی سب چلے جائیں شاپنگ عید کی، کسی چیز میں کرونا نہیں پھیلے گا، کسی بینک میں کرونا نہیں پھیلے گا، کسی اور سرکاری ادارے میں نہیں پھیلے گا، کسی بھی جگہ نہیں پھیلے گا۔ کہاں پھیلے گا؟ تعلیمی اور مذہبی ادارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو سوشیولوجیکل اسٹرکچر ہے اس کی اکائی کا نام ہے فیملی، اور اس فیملی کو جو دو چیزیں باقی رکھ سکتی ہیں وہ ایک آپ کا تعلیمی نظام ہے اور ایک آپ کا مذہبی نظام، یہ دو چیزیں۔ اب ان پر حملہ تو بڑے عرصے سے ہوتا چلا رہا ہے، لیکن اب ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا، کہ جس میں ایسا مذہب کی وہ شکل ہی نہ رہے کہ جو آپ کے فیملی سٹرکچر کو بنا سکے، آپ کی ایجوکیشن کی وہ شکل ہی باقی نہ رہ سکے کہ جو آپ کو فیملی کی تعلیم دے رہی ہو، اس کے بغیر آپ اس کو، اس بنا کو توڑ نہیں سکتے۔ اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو بند کرا دیں، اور بند کرانے کے بعد کیا کیا جائے؟ آپ کے بچے کو، اب آپ کے بچے کو، چھوٹے کو یہ دے دیا انہوں نے، اب آپ کہہ رہے ہیں میں مجبور ہوں اس پر اپنے بچے کو پڑھانے پر، لہذا میں نے کیا کیا، انٹرنیٹ لگا کے اپنے بچے کو ہاتھ میں دے دیا۔ انٹرنیٹ میں یوز کرتے ہوئے کب کون سی چیز میرا بچہ دیکھے گا یہ کوئی نہیں جانتا، بس میں نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر دجال کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور اب میں خوش ہوں کہ میرا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اسکول کی تاریخ کتنی پرانی ہے، کتنی پرانی ہے یہ جو اسکول اس موجودہ سسٹم کے ساتھ ہے، کتنا پرانا ہی ہے جی، میکسیمم، اور تقریباً 125 سال پہلے، 125 سال پہلے جب اس نظام کو بنایا جا رہا تھا، 125 سال پہلے اکبر الہ‌آبادی اس سسٹم کو دیکھ کر کہنے لگے کہ افسوس کہ یوں قتل میں بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ آج سے 125 سال پہلے وہ صاحب بصیرت شاعر اس بات کو در کر رہا تھا، اور عقیدہ دیکھیں آپ اس بندے کا، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ کو بھی کالج میں جمع کرا دیا جاتا نا تو پھر وہ نبی نہیں بنتے۔ یہ آج سے 125 سال پہلے کہہ کے جا رہا ہے شاعر، اس زمانے میں کہہ کے جا رہا ہے صاحب بصیرت شخص، دین کا درد رکھنے والا، ملت کا درد رکھنے والا، آج سے 125 سال پہلے یہ کہہ کے جا رہا ہے۔ اب میں اپنے بچے کو کالج بھیجوں اور اس کے بعد یہ یقین رکھوں کہ یہ موسیٰ بنے گا؟ 125 سال پہلے، 125 سال پہلے اگر حال یہ تھا تو آج کالج کہاں کھڑا ہوگا؟ عزیزان من، کس خوش فہمی کی جنت میں ہم کہاں کھڑے میں ہیں؟ باطل اپنی پوری قوت سے، کیا آج سے 100-200 سال پہلے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے؟ 100-200 سال تو اسکولوں کی ہسٹری ہے، لیکن اس زمانے میں بھی جب یہ اسکول بننا شروع ہوئے اور کالج یونیورسٹیوں کا سسٹم آنا شروع ہوا، کیا اس کے بغیر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے؟ یہ کون سا سسٹم تھا؟ لوگ خود پڑھے لکھے ہوتے تھے، اپنے لیے شاگرد رکھتے تھے، شاگرد بناتے تھے، ایک پورا سسٹم جاری تھا۔ آج اماں کو گھر میں اپنے بچے، خود ٹیچر ہیں، اپنے بچے گھر میں نہیں پڑھا سکتی، کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ خود ٹیچر ہیں لیکن اپنے بچے نہیں پڑھا سکتی، کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی 5-6 گھنٹے اپنے اس اولاد کو دینے، یہی اولاد، یہی شوہر، یہی بیوی، یہ ضروری ہے بچے رول جائیں۔ تو بھیا، اگر آپ کو گھر میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع مل رہا ہے، آپ اپنے بچوں، آپ کو مگر 4th یا 5th کلاس کی کتابیں نہیں آتی؟ اگر جتنی آتی اتنی پڑھا دو، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، وہ چیزیں، وہ بات چیزیں پڑھائیں جو کہ پران اب ہمارے ہاں مفقود کی جا رہی ہیں۔ آئمہ کی سیرت، آئمہ کے واقعات، انبیاء کے قصے، یہ پڑھائیں بچوں کو تاکہ ان کے اندر وہ کردار پیدا ہو۔ دوبارہ سے مختار نامہ پڑھائیں، ضروری نہیں ہے کہ مختار کا نامہ فلم ہی دکھائیں آپ، اس لیے کہ کتاب کی تاثیر ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ کیوں نہیں کر رہے ہم؟ اس لیے کہ ہم متوجہ نہیں۔ عزیزان من، اگر ہم اسی بے بصیرتی کے ساتھ چلتے رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یس تبدیل، ہمیں ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس وقت دور جس طرف جا رہا ہے، یہ یاد رکھے گا، باطل اپنی آخری سانسیں، وہ بکرا بھی مرنے سے پہلے ایک دو آخر میں ککیں مضبوط قسم کی لگائی جاتا ہے، تو باطل بھی دم نکلنے سے پہلے آخری دو ککیں ضرور لگائے گا۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگان جو اس وقت حرمین شریفین اور ان کے خائنین کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ بکرا اپنی آخری لات لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہذا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ عذاب آئیں گے، ہمارے اور آپ کے درمیان میں فتنوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، چل رہا ہے سلسلہ، موجود آپ دیکھ رہے ہیں، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، ایک خاص طبقہ ہے، جو ممبر پہ جا کر تقدسات کی توہین کرتا ہے، دوسرا طبقہ ہے جو کہ ایف آئی آر کٹواتا ہے، پھر ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے جس میں وہ لوگ آ کر ملت کے اور قوم کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں جن کو نجاست کے بعد طہارت کرنے کا بھی تمیز نہیں ہوگی۔ ان سے اگر آپ نے پوچھ لیا کہ استبرہ کیا ہوتا ہے تو وہ پہلی دفعہ آپ سے پوچھیں گے ہوتا کیا ہے، حالت ان کی یوگی کہ ان کو شاید ان میں سے اکثر کو ابھی بھی کسی کو غسل جنابت کرنا نہیں آتا ہوگا، اور دین کے ٹھیکیدار ایسے بنے ہوئے ہیں اور بات جملے ان کے ایسے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی اسمگلر ہے اور کسی تنظیم کا کسی انجمن کا جو ہے نا وہ اس نے وہ کھول لیا، کوئی کیبل چلاتا ہے پوری دنیا میں فحاشی پھیلا کر اسی پیسے سے کسی ممبر کا ٹرسٹ بن جاتا ہے۔ منی لانڈرنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا کیونکہ ہو رہی ہے دنیا میں، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن کبھی آپ نے دین لانڈرنگ کا نام نہیں سنا ہوگا، جبکہ سب سے زیادہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہی ہے، ریلیجیس لانڈرنگ ہو رہی ہے، دین کی دھلائی۔ دنیا بھر میں جو چوری چکاری رشوت حرام اسمگلنگ جو کرنا ہے کرو، اور آ کر پھر کسی امام بارگاہ میں تھوڑے سے پیسے دے کے اس کے ٹرسٹی بن کے متقی بن جاؤ، حرام کے پیسوں سے لاؤ مسجد میں ڈالو پیسے کچھ اور اس کے ٹرسٹی بن جاؤ، کیونکہ بیچاری مسجد ویسے یتیم ہے، تھوڑے سے پیسے ڈالو اس کے ٹرسٹی بن جاؤ، پوری زندگی آ کے مسجد میں شکل نہیں دکھاؤ لیکن چونکہ آپ ٹرسٹی ہو اس لیے آپ متقی ہو، اور پھر آ کر علماء کو بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، ہم آپ دیکھ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا اگر ہم یہ سارا کچھ اسی طرح سے چلنے دیں، اسی طرح سے ہونے دیں، انہی چیزوں سے بے خبر رہیں، اور اس کے بعد یہ تصور کریں کہ ہاں جب انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے تو ہم بالکل فرنٹ پہ کھڑے ہوں گے، کیوں بھائی کس خوشی میں؟ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ جو دور ہے یہ رک گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، یہ خاموشی کسی وقت بھی، ابھی آپ کے ہمسائے میں آج ہی کابل میں جو ہے وہ شیعہ گرلز کالج پہ حملہ کر کے تکفیریوں نے جو ہے وہ 40 یا 50 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید کر دیا، یہ کبھی بھی دوبارہ آپ کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ ہم زمانے عسر میں جب کچھ نہیں کرتے تو یسر میں کیا کریں گے؟ لہذا عزیزان من، ان تمام جتنی بھی فرصتیں ہیں خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ جتنے عرصے سے ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہوں میری زندگی میں سکون ہے، یقین کریں بہت سکون میں ہوں، کوئی دنیا میں نیوز ایسی نہیں ہے جو آپ تک نہ پہنچے، نیوز پڑھنے کے لیے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، کسی بھی اخبار کی ویب سائٹ کھولیں 2-3 اخباروں کی، 10 منٹ سے 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، ہیڈ لائنز پڑھ لیں ساری دنیا کی خبریں آپ کو پتہ لگ جائے گی، اور دنیا میں کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو ٹی وی میں کیبل لگا کر دیکھنے کی سارا دن ضرورت ہو تو آپ کو پتہ لگے گی، ورنہ نہیں پتہ لگے گی، کوئی ایسی نیوز نہیں ہے دنیا میں، خصوصاً پاکستانی چینلز کے پاس 100% کوئی نیوز ایسی نہیں ہے کہ جس کے نہ پتہ لگنے سے آپ کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے گارنٹی لے لیں، پاکستانی چینلز کے پاس کوئی نیوز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اگر ہم نے اپنے اندر تبدل اور تغیر پیدا نہیں کیا، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خدا اس بات کا پر محتاج نہیں ہے، خدا کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مدد کے لیے، اپنی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں خود قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ 4 یا 5 دن اور ہیں، ان میں بیٹھیں، تدبر کریں، بظاہر چھٹیاں اناؤنس ہو گئی ہیں، اگر آپ کو وقت اور فرصت مہیا ہو چکی ہے خدا کے لیے تدبر کریں، خدا کے لیے تفکر کریں، خدا کے لیے اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کسی مثبت سمت میں آگے بڑھ سکیں۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ بقی رمضان میں اگر ہم ان 20-25 دنوں میں کچھ نہ بھی کر پائے ہوں، پروردگار کہ نہیں کیا واقعاً، تب بھی تیری رحمت واسعہ سے امید نہیں، یقین ہے ہمیں اس بات کا کہ ہماری ذرا سی بیتاری تیری رحمت کو جوش ملا سکتی ہے۔ پروردگار اگر ہم ان 25 دنوں میں مغفرت کے قابل نہیں بنے ہیں، تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ ہے، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ان 5 دنوں میں ہمیں توفیق مغفرت عنایت فرما، توفیق اصلاح عنایت فرما، دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پھر اگر کوئی ایک عبادت، کوئی ایک مرحلہ ہمارا تیری بارگاہ میں استجابت کے مرحلے میں داخل ہوا ہو اور تو کوئی ایک گزارش ہم گناہگار بندوں کی جانب سے قبول کرنا چاہتا ہے پروردگار، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت، حشد شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت، دشمن قوتوں کو، خصوصاً استکباری استعماری قوتوں کو، امریکہ، اسرائیل، انگلینڈ اور دیگر ان قوتوں کو نیست و نابود فرما، بار الہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.